نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. میرے دوستو اور بزرگوں، میں تو مسبوق تھا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ امام صاحب نے نماز میں کیا پڑھا. البتہ میں نے دوسری رکعت میں ہم نشرح لک صدرک یہ سورت سنی. پھر امام صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے سورت الحدید کی کچھ آیات پڑھی تھی. اسی کے متعلق میں چند باتیں اب ذرا کو بتاؤں گا. میری عام عادت یہی ہے کہ نماز میں امام صاحب کوئی پڑھ لیتے ہیں تو اسی کے متعلق چند باتیں بتا دیا کرتا ہوں. پہلی رکعت میں حضرت امام صاحب نے جو آیات پڑھی ہے، سورۃ الحدید کی آیات ہے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے سبحا للہ ما فی السماوات والارض سے. تو اس مناسبت سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے جو معمولات تھے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی قبروں کو نور سے بھر دے. عجیب و غریب طریقے سے انہوں نے اس کو ضبط کیا ہے صحابہ کرام نے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی تھے. ہم سب ان کا، اور پھر ان کے والد حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بھائی فضل ابن عباس، ان کا نام ہم بارہا سنتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری بہت سی کتابوں میں یہ روایت ہے، اور اس روایت کو حدیث المبتوتا یا مبتوتا تو ابن عباس عند خالته میمونہ سے یاد کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اور پھر میں انشاءاللہ سورۃ الحدید کے متعلق ایک بات بتاؤں گا اور حدیث بتاؤں گا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معمولات کو دیکھوں. عجیب و غریب یہ صحابہ تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی امت تک پہنچانے کی ان کو فکر تھی. مجھے یاد آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، مکثرین صحابہ میں ان کا شمار ہے، بہت سی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ترمذی شریف بخاری بہت سی کتابوں میں ان کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، چھت پر. ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر چلا. ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ جو ان کی بہن ہے، زوج مطہرہ ہے، ام المومنین ہے، ان کے کمرے کی چھت پر بھی چڑھا. کسی روایت میں اپنی چھت پر، کسی روایت میں اپنی بہن کی. تو بہن کے مکان کو اپنے مکان سے تعبیر آدمی کر دیا کرتا ہے. اور بعضوں نے بھی لکھا کہ حضرت حفصہ کے انتقال کے بعد اسی مکان میں حضرت ابن عمر رہا کرتے تھے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکانات ازواج مطہرات کو جو رہنے کے لیے دیے تھے ان کو مالک بنا دیا تھا یا صرف رہنے کے لیے دیا تھا. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس پر محدثین نے، فقہاء نے بہت سے مسائل اس سے اخذ کیے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے.
میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اخذ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے. ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کس طرح جاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے کس طرح نکلتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کس طرح پڑھتے ہیں, رات کو کس وقت اٹھتے ہیں, یہ معمولات وہ جاننا چاہتے تھے. تو میں تو آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے, بہت سی حدیثیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. مجھے یاد آیا ابن عمر نے ایک مرتبہ اپنے ابا سے کہا کہ حضرت ابا جی, میں اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حب ابن الحب خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے, اور ان کے والد حضرت زید ابن حارثہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے. ان کا نکاح پہلے حضرت زینب کے ساتھ ہوا تھا رضی اللہ تعالی ام المومنین حضرت زینب کے ساتھ. اور قرآن کریم میں صرف ایک صحابی ہے جن کا نام ہے, اور کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں ہے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك, کیا سورۃ الاحزاب پڑھو مزے آ جائیں گے آپ کو, سچ کہتا ہوں, اس کے مضامین پڑھو. تو خیر حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے, غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر ان کو آزاد کیا اور ان کی شادی کرائی اپنی خوبیزاد بہن حضرت زینب سے, اور پھر نہیں بنی. کتنی سادگی تھی آپ ذرا سوچئے کہ حضرت زید حضور کی خدمت میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور شکایت کرتے ہیں, ہوتا ہے میاں بیوی میں پرابلمس, خیر حضرت زید نے طلاق دی, عدت گزر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جب آپ کو حضرت زید ہی کو پیغام دے کر بھیجا, اپنی طرف تو دشمنی دیکھ جائے, قیامت ہوگی دشمنی اگر وہ شوہر اس راستے سے جا رہا, حالانکہ بھوبی کا لڑکا ہے کسی وجہ سے نہیں بنی, اس میں دشمنی کی کیا بات ہے, اس کے گھر دعوت بھی کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اتنی سادی لیکن ہمارے معاشرے نے مشکل کر دیا ہے. اگر دو خاندانوں میں طلاق ہو جائے تو صرف وہ تو ایک مستقل دشمنی, دو بھائی ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی کرائی خدا نخواستہ ان کی نہیں, دونوں دشمن ہو گئے. تو یہاں بھی یہ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کو کہہ رہے ہیں کہ زینب سے جا کر میرا پیغام پوچھو. خیر وہ تو ان کا آسمان پر نکاح, حضرت زینب کہا کرتی تھی ازواج مطہرات کو کہ تمہیں جو تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کرائی, مجھے تو میری شادی میرے اللہ نے کرائی. ان کی خصوصیت ہے, بڑی عجیب و غریب خاتون زینب بنت جحش, بنات جحش استحاضہ والی عورتیں ہیں, ان کو زیادہ استحاضہ آتا تھا, اور اس سے سینکڑوں مسائل علماء نے, امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی صفحات پر مشتمل احادیث استحاضے کی نقل کی ہے, اس میں حملہ بنت جحش, زینب بنت جحش, ام المؤمنین حبیبہ, یہ سب بہنوں کو استحاضہ, یہ بیچارے کیا سمجھیں گے استحاضہ میں. کوئی مولوی آیا تھا کچھ بول رہا تھا, پیریڈ کے بعد جو زیادہ خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں, اب اس کے مسائل الگ ہیں اور مشکل ترین ہے, اتنے مشکل مسائل ہیں کہ صاحب بحر نے لکھا اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ ان مسائل پر جتنی توجہ دینی چاہیے اتنی علماء نے توجہ نہیں دی. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح محظم میں 200 صفحات پر مشتمل استحاضے کی بحثوں کو لکھا ہے, میں نے ابو داؤد میں پورا اتنا بڑا چارٹ نقشہ بنایا ہے, اقسام مستعادہ اور پھر یہ معتادہ اور ممیزہ اور غیر معتادہ اور مبتدا اور پتہ نہیں کیا کیا. جب جامعہ میں نے پڑھایا تو بچوں کو بہت چیز سمجھا دیا, میں نے کہا دیکھو اب کوئی مجھے فون کرے گا تو میں آپ لوگوں کا نمبر دے دوں گا, بھائی ہم کو مسئلہ مت پوچھو استعادے کا, عورتوں سے پوچھو. تو خیر میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ, سادگی بتا رہا ہوں صحابہ کے دور میں کتنی سادگی تھی, اور بات چلی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے, تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر کے بیٹے، جس شورا کو حضرت عمر نے متعین کیا تھا کہ یہ شورا، حضرت عمر بھی عجیب تھی، عجیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وفات کا پورا قصہ مرتب کا یعنی عجیب، کیسے ان پر وار ہوا، اور اس کے بعد مجھے یاد آیا وہ حضرت عمر بستر وفات پر ہے، وار ہوا، پھر دودھ پلایا تو دودھ طے ہو گئی، تو بڑھے لوگ سمجھ گئے کہ زہر چل پڑا ہے، اس لیے کہ جس وار کیا گیا تھا اس میں زہر تھا، فجر کی نماز حضرت عمر ابھی مسلے پر گئے، اور ابن عباس کچھ فرماتے ہیں کہ میں بالکل نماز میں پیچھے تھا، اور کسی نے حضرت عمر یہ سمجھے عقل علی قلب ہوا قطر کے کتے نے مجھے کاٹا، اندھیرا تھا، حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کو آگے کر دیا، انہوں نے بھی نماز مختصر سی، ان کو گل لے گئے، حضرت ابن عمر نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی کس نے مجھے مارا، بتایا گیا کہ فلاں مجوسی غلام نے، جو فلاں کا غلام تھا، حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی مسلمان کے ہاتھ سے مجھے قتل نہیں کیا۔ خیر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ پریشان ہیں، ادھر حفصہ رو، ایک پوری دنیا تھی، تو صرف یہ بتاتا جاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے مولانا، چلو منع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے لے لیا، ایسے ادب کے خلاف ہے، کوئی تو کیا نہیں رہا، میں تو کیا رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر وار کیا گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے حضرت عمر کب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤ، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ، اور ان سے یہ کہنا عمر آپ کو سلام کہتا ہے، عمر آپ کو، بیٹے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر سلام کہہ رہا، آج سے میں امت کا کام نہیں کر سکتا تو امیر المومنین نہیں، یہ کہنا عمر سلام کہہ رہا، اور عمر یہ درخواست کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر جہاں لیٹے ہوئے وہ عمر کو جگہ مل جائے، عمر کو وہاں جگہ مل جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر سے بڑی محبت تھی، حالانکہ وہ کون ہے، حضرت عمر حضرت حفصہ کی ابا ہے، ہمارے یہاں کی طرح کے سوکن کے ابا، سوکن سے دشمنی جو اس کے ابا سے بھی دشمنی، ساتھ یہ دیکھیے، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ اس پر قصۃ الاصل پر جائیے، قصۃ الاصل پر علماء بیٹھے ہوئے وہ سمجھ لیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کو یہ کہا تھا، اے حفصہ تجھے تیری جارہ، کیا کہا تھا لفظ، تیری جارہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ وہ زیادہ حضور کی چہیتی ہے، یا لفظ درہ، درہ کے معنی سوکل، اور جارہ کے معنی پروسن، آپ لوگوں کو معلوم ہے سوکل اور شی، اسے دوہرے ہی سوکل کو دشمنی ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کو پسند نہیں کیا حضرت عائشہ کی شان میں، اس لیے حدیث میں جارہ کا لفظ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو، عمر سلام کہتا ہے، اور عمر کی یہ درخواست ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق کے ساتھ مجھے وہاں لیٹنا مل جائے، چنانچہ حضرت ابن عمر گئے، السلام علیکم، حضرت ام المومنین کو سلام کیا، اور حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، ان سے اجازت لی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کو ترجیح دوں گی، حضرت عمر کو میں ترجیح دوں گی اور اجازت دے دی، ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر آ رہے تھے، حضرت عمر بالکل بستر پر ہے، بستر مرگ پر ہے، موت قریب ہے، زہر چرا ہوا ہے، پریشان ہے، ٹیک دیا کسی سے کہا ذرا مجھے ٹیک دو، تو پیچھے ایک آدمی بیٹھ گیا ان کو ٹیک دیا، تو کیا خبر لایا، تو حضرت ابن عمر نے کہا وہی جو آپ پسند کریں گے، حضرت عمر نے اللہ کی تعریف کی، پھر کہا کہ دیکھو میرا انتقال ہو جائے تو مجھے لے جانا. حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت مانگنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چونکہ زندہ ہوں تو شرم کے مارے حضرت ام المومنین اجازت دے دی ہو. تو میں نے مرنے کے بعد میری لاش کو لے جانا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے دوبارہ اجازت لینا, اگر وہ اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کر. چنانچہ خیر انتقال ہو گیا, اور عجیب مدینے میں لوگ پریشان تھے, اس لیے کہ فتنے شروع ہونے والے تھے. فتنے میں ابھی بھی شمائل پر کچھ لکھ رہا تھا ابھی اثر سے پہلے, اس میں وہ حدیث آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک, اسے آپ باہر لگایا کرتے تھے انگوٹھی, تو اس میں دو چار باتیں اور بھی مجھے ملی کہ فلاں کی انگوٹھی میں کیا لکھا تھا. اس میں ایک عجیب بیر عریس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صدیق اکبر کے پاس رہی, اور صدیق اکبر کے یہ انگوٹھی مہر لگانے کے لیے تھی, کہیں تم کل سے انگوٹھی لے آؤ, اسے مہر لگتی تھی اور ضرورت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. تو صدیق اکبر کے پاس رہی, پھر عمر کے پاس رہی, پھر عثمان کے پاس رہی. حضرت عثمان ایک دفعہ بیر عریس پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انگوٹھی گر گئی, بس انگوٹھی کا گرنا تھا, اور پھر اس کے بعد بہت تلاش کرائی وہ انگوٹھی نہیں ملی. تو اس کے ذیل میں علامہ بجروی نے لکھا ہے کہ جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی تھی, جب وہ گر گئی تو ان کی حکومت کچھ دنوں کے لیے ان کے ہاتھوں سے چلی گئی تھی, آدمائش ہوئی. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ملی ہے, اس کے بعد فتنے کے دروازے کھل گئے. تو خیر میں تو آپ اسی بھی بتا رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوتی ہے, جو بھی شکل ہوتی ہے, پھر شورا بنی. شورا میں بھی عجیب پورا واقعہ لکھا ہے علماء نے, تو ابن عمر بھی اس شورا میں شامل تھے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن عمر نے یہ پوچھا کہ اسامہ اور میں, ہم عمر, ہم دونوں کیا ہے, ہم عمر, اسلامی اعتبار سے وہ بھی ایمان لائے میں بھی ایمان لایا, ان کی جتنے جہاد میں شرکت ہے میری بھی شرکت ہے, ان کی جتنی قربانیاں ہیں میری بھی قربانیاں ہیں, تو آخر جو وظیفہ آپ دیتے ہیں ہر ایک کو, تو اسامہ کو 3500 دیتے, مجھے 3000 دیتے, ان کو زیادہ نہیں چاہیے تھا, وجہ معلوم کرنی تھی حضرت عمر کی یہاں وظائف دینے میں, قربانیاں اور کب مسلمان ہوا, اس کے کتنے بچے, یہ سب کمپیوٹر بھی جاتا تھا, پھر کمپیوٹر نکلتا تھا کہ اس کو اتنا وظیفہ ملنا چاہیے. انصاف تھا, انصاف, انصاف تھا حضرت عمر کے زمانے میں. تو اب یہاں یہ ان کو لگ رہا تھا بات کیا ہے کہ مجھے وظیفہ کم ملتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ کو زیادہ دیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بیٹے تو میرا بیٹا ہے, اور اسامہ حضور کا محبوب تھا, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی, اس لیے میں ان کو 3500 دیتا ہوں, تجھے 3 دیتا ہوں. یہ تو میں نے ضمناً بتایا کہ ابن عمر کتنے اونچے صحابی ہیں, بڑے علوم ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور امیر المومنین کے بچے. تو حضرت ابن عمر بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ ایک دفعہ اپنے گھر کی چھت پر یا حضرت حفصہ ام المومنین کی چھت پر چڑھے, وہ فرماتے ہیں کہ میری نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی, آپ دو اینٹ پر بیٹھے ہوئے اپنی حاجت پوری کر رہے تھے, قضائے حاجت, پیشاب پخانہ, جو بھی ہو, دو اینٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اسی لیے سنت انگلش ٹوائلٹ نہیں ہے, ایشین ٹوائلٹ ہے, مجبوری الگ چیز ہے, کسی کو مجبوری ہے, پیروں میں تکلیف ہے, اب تو مسجدوں میں چیئرمین ہے تو بھی ٹوائلٹ میں کوئی چیئرمین نہیں ہوگی. میں نے مجھے کوئی مسئلہ مجھے بتایا کہ بھائی مجبوری بہت زیادہ ہو تو ٹھیک ہے آدمی چیئر پر نماز پڑھے, ورنہ چیئرمین اور نماز میں منافات ہے, چیئرمین تو بادشاہ بیٹھتا ہے اور نماز نام ابدیت کا ہے, وہ تمہارا غلام آ کر کرسی پر بیٹھ جائے تمہارے گھر میں انڈیا میں ڈبرو بے تھپڑ تمہیں مارو شرمائے در کہ تو کرسی پر بھی ہو, تو ایک ڈبرو تمہارو غلام نزید ایک کرسی پر نہیں بھی سکتے, تو اللہ نے بارگاہ میں مارا تو کرسی پر بھی سوچنے کی چیز ہے, منافات ہے دونوں میں. اس لیے بہت زیادہ مجبوری ہو تو ٹھیک ہے آدمی زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے, کیا ہے سلام ملنے کے بعد کسی سے کہے اٹھا لے گا. حضرت گنگوئی نے اللہ برکتہ کے متعلق لکھا ہے کہ آنکھوں میں پانی آ گیا تھا, ڈاکٹروں کا بڑا اصرار تھا کہ آپ آنکھ کا آپریشن کرائے, لیکن آپ کو کچھ دنوں تک اشارے سے نماز پڑھنا پڑے گا. حضرت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, میں اشارے سے نماز پڑھوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کروں, یہ نہیں ہو سکتا. حضرت نے آپریشن نہیں کرا. خیر تو میں ضمن بتا رہا ہوں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر چڑھے اور دیکھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹ پر بیٹھے ہوئے مستقبل شام, اور روایات ہے, میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے گا. اب سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت پر بیٹھے ابن عمر نے دیکھا کہ بھائی کوئی آدمی ٹوائلٹ کے لیے بیٹھا ہوا ہو اور وہ بھی اللہ والا اور وہ بھی اللہ کے نبی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دیکھے؟ اب آپ شکرا نے تو کہا کہ اچانک نظر پڑ گئی. حافظ صاحب نے لکھا نظر تو پڑ گئی اچانک, لیکن بھی بالارادہ دیکھا تاکہ امت کو یہ بتائے کہ قضاء حاجت کے لیے کس طرح بیٹھنا. عمر کہیں سے کوئی اس لیے دیکھا, اگر ابن عمر نہ دیکھتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ. اسی لیے کچھ لوگوں نے اشکال کیا تھا, یہودیوں نے یا منافقوں نے, کہ تمہارے نبی کیسے ایک اجال نہ مکم کل شعی عطل خیرا اجل نانا رسول اللہ صلاح, تمہارے نبی کیسے تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ, پخانہ کرنے کا طریقہ, ڈھیلے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتے, کیسے نبی ہے تمہارے؟ تو اس صحابہ کا کتنا بڑا احسان ہے, ایک ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ نے اس کو نوٹ کیا اور صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, اور بسند متصل وہ کتابیں ہمارے پاس. کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے میں ایسا نہیں کہ آپ اس کو معلوم نہیں کر سکتے. لیٹتے کس طرح تھے, بابونا نوم والا شک لا ایمان, بابونا دج والا امام بخاری پر ہم عاشق ہے, عاشق اللہ نے امام ان کو جو مقام دیا تھا اور ان کی کتاب. خیر میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں ہم کہاں سے ہماری بات چلی تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ سورۃ الحدید سے بات چلی تھی. آپ میں ادھر سے ادھر جاتا ہوں انہیں بلاتا ہوں, سورۃ الحدید انہوں نے جو پڑھی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رات کے معلوم کرنے تھے. اب ظاہر ہے تو آپ تو اپنے کمرے میں گھر والوں کے ساتھ سوتے اور یہ بھی سنت ہے ہمارے یہاں, تو ایک یہ سنت بھی متروک ہے کہ جب بڈھے ہو گئے اور تو دو ہی جانے دیں دو ہو جا, جب تک مطلب تھا تو بٹی کے ساتھ سوتے تھے, اب مطلب ختم ہو گیا تو یہ جانے دیں کم کر, سنت کے خلاف, سنت کے خلاف. اپنی بیوی کے ساتھ سونا یہ سنت ہے, عورتیں بہت خوش ہو جائے گی, سن رہی ہے؟ یہ کوئی مولوی آیا تھا اچھا کہہ گیا, اور میں آپ کو اسی دلیل بتاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر والوں حتیٰ کہ حیض کی حالت میں بھی, پیریڈ کی حالت میں بھی, اور اسی لیے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ تم حیض کی حالت میں عورت کو نکال دو, یہودیوں کا طریقہ تھا, اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو خیر ابن عباس, ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت ابن عباس کی خالہ ہے, اور بہت قریب تھی ابن عباس سے, اور ابن عباس تو غیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گھر کے لڑکے تھے, چھوٹے تھے. بڑی دعائیں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو, خدمت بھی سلیقے سے کرتے تھے, ان کو دعائیں ملتی تھیں. اور امام بخاری نے اسی لیے کتاب العلم میں تم اگر چلو تو باقاعدہ ایک ترجمہ منعقد کیا ہے جس میں حضرت امام نے اشارہ کیا ہے کہ مخدوم کو خادم کے لیے دعا کرنی چاہیے. تراجم کی ترتیب اگر تم دیکھو گے تو یہ جو ترجمۃ الباب آتا ہے امام بخاری سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم الکتاب والحکمہ, ان کو دعا دی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی خالہ حضرت میمونہ سے کہا کہ میں رات کو آپ کے کمرے میں سونا چاہتا ہوں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے ہیں, ایک ہی کمرے میں. تو حضرت میمونہ نے ان سے کہا ٹھیک ہے آ جانا, فلاں رات کو آ جانا اور ہمارے ساتھ سو جانا. اب شجاع نے بحث کی ہے اس پر کہ جہاں میاں بیوی سوئے وہاں کوئی جو ہے سمجھدار بچہ سوئے. ابن عباس تو بڑے سمجھدار, آج کل کیا سمجھدار ہے, بہت سمجھدار, تو وہ کہا کہ کیسے سو سکتا ہے. تو شرح نے لکھا کہ حضرت میمونہ نے ان کو اس رات کے متعلق کہا تھا جس رات میں وہ پیریڈ میں تھی، حیض میں تھی، تو اس رات ان کو کہہ دیا کہ تم آ جانا. ابھی ابن عباس نے وہ پورا منظر کھینچا ہے، اس میں خاص طور پر فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلو فی طولہ ونمت فی عرض الوسادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے لمبائی میں سو گئے، ایک ہی تکیہ تھا. ہمارے گھر میں کتنے تکیے ہیں، کسی کو گن کر مجھے بتا سکے گا؟ میں کہا کرتا ہوں سچ، لباس دیکھو تو ہمیں پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنے کپڑے ہیں، نہیں معلوم میرے پاس کتنے کرتے ہیں، نہیں معلوم میرے پاس کتنی ٹوپیاں ہیں، نہیں معلوم ہمارے گھر میں کتنے تکیے ہیں، نہیں معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر گھر میں ایک بستر اپنے لیے ہو، ایک بیوی کے لیے ہو، ایک مہمان کے لیے ہو، ہو گیا چھٹی، بستر ہونی چاہیے. خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طول میں سو گئے، فنیم تو یار دل بھی سادہ، ایک تکیہ ہے، تو یوں سمجھو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس طرح سو گئے، تو ایک ہی تکیہ تھا. ابھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منظر کھینچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت رحمت، وہ فرماتے ہیں کہ رات کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے، چپکے سے، تو میں نے خامخواہ، تو ان کو تو معمولات دیکھنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چھوٹا بچہ ہے لیکن چوکس ہو جاتی مو گئی، چنڈ چنڈ کہہ دو، چوکس کہہ دو، وہ دیکھتے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ بچہ سو رہا ہے، سو رہا ہے. میں جو آپ کو مین چیز بتانا چاہتا ہوں، سورۃ الحدید پر ہم ابھی آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دیکھا آسمان کی طرف، اور کیا پڑھا، یہ کیا پڑھا، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. الحمدللہ میرا کئی سال سے ایک معمول ہے، میں اپنی مسجد کے لیے فجر کے لیے نکلتا ہوں، باہر نکلا رب اللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی رب السماوات والارض تلافی اللیل والنہار. یہ مولوی سیرات کہہ رہے تھے کہ مسجد بہت قریب ہے میرے گھر سے. میں نے کہا کتنی قریب ہے؟ کہ وہ آپ کی جو ساجدین ہیں اتنی. کوئی بات نہیں، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور ساجدین کے دروازے پر پہنچتا ہوں اور اندر میں قدم رکھتا ہوں تو سورہ نساء کا آخر رکوع بھر لیتا ہوں. اب کل میں ٹرائی کروں گا کس کی مسجد قریب ہے، مجھے لگتا ہے پوری سورہ نساء پڑھ لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے جو حفاظ ہے وہ اس کو، اس سنت کو جاری کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں الحمدللہ کئی سالوں سے میرا معمول ہے، اور گھر سے نکلے اور مسجد میں تو وہ میرے ایک رکوع ہو جاتا ہے. ان نبی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات للذين يتقون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق، یہ اس سے مراقبہ نکلتا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان رب دیکھا اور ان آیات کو پڑھا اور آپ مسکرائے. ابن عباس اس کو نقل کر دی. امام بخاری نے کئی جگہ پر اس حدیث کو نقل کر کے کئی مسائل اس سے ثابت کیے، کتاب الوضو میں کئی جگہ پر ہے. خیر، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا، مختصر سا وضو، نہ بے گھر والوں کو اٹھایا نہ کسی کو اٹھایا اپنے. حضرت عائشہ کی روایت میں تو یہ ہے کہ ہم رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھ دیتے تھے، مسواک رکھ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور خود ہی وضو فرماتے تھے اور خود ہی تہجد. گھر والوں کو عام دنوں میں وضو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھاتے تھے، خود اٹھ جائے تو نکلے کے دبا ہوا، وہ بھی عجیب ہے. میں یوں کہ دو سواہب الحجرات رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ. وضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب کے اندر دیکھا، ماذا انزل من الخزائن ماذا انزل من الفتن، ان کو اٹھاؤ، رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ. یہ مستقل ایک دوسری دنیا شروع ہو جائے گی. میں اپنے ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں، ابھی بات ختم کر دوں گا. تو نبی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا وضو فرمایا اور نماز شروع کر دی، تہجد شروع. اب ابن عباس تو جو دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے سب کچھ. اب ابن عباس اٹھے، انہوں نے بھی جا کر وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے،
جماعت میں.
بھائی جناب آ گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑا ادھر سے کان اور ان کو دائی طرف کر دیا.
ایک مقتدی ہو تو کہاں کھڑا ہوتا ہے جی؟ دائیں طرف. اور ایک باجی ہو تو بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو بالکل ساتھ تھوڑا سا پیچھے کراؤ تاکہ آگے نہ بڑھ جائے. یہ جو بہت زیادہ پیچھے کھڑے رہتے یہ سنت کے خلاف ہے. اور اسی سے آپ کو صف کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ شریعت میں صف کی کتنی اہمیت ہے. ایک شخص کو دوسرے کے ساتھ مل کر کراؤ. بعض علماء کے نزدیک خلف صف وحدہ نماز ہی نہیں ہوتی. آپ مسجد میں آئے ایک صف فل ہے اور آپ نے اکیلے پیچھے نماز پڑھی تو بعض علماء کے نماز نہیں ہوتی. خلف صف نے نماز نہیں ہوتی ہمارے وہ کافی. لیکن پھر بھی اگر جو ہے آپ مسجد میں آئے ایک آدمی کی جگہ رائٹ میں ہے اور دو آدمی داخل ہوئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں پیچھے کرے ہو. یہ نہیں کہ ایک آدمی وہاں جا کر کھڑا ہو جائے اور دوسرا آدمی. میں جو صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت میں صف کی بہت سی روایات ہیں کہ اگر تم صفوں کو قائم کروں گے ساتھ ساتھ کھڑے رہوں گے ایک لائن میں کھڑے رہوں گے تمہارے دل جڑے رہیں گے اور اگر تم نے صفوں میں اختلاف کیا تو تمہارے دلوں میں اختلاف ہوگا. سنا جاتے ہو امت میں تو بڑی شریعت. میں تو ابھی وہاں سنیڈار گیا تھا تو وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی پرندے ہیں اور عجیب ہے. میں کہا چلو بھائی بہت اصرار کیا تو ہم چلے گئے تو عجیب جگہ آئے اور ہم دیکھا تو لال پرندے پھر بلو پرندے اور سارے پرندے تو دن بھر میں گھومتے ہیں اور شام کو ایک جگہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا کاش امت محمدیہ میں اتفاق پرندوں میں اتفاق ہے کاش امت محمدیہ میں اتفاق ہوتا. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلافات معمولی معمولی مسئلوں میں اختلافات امت تباہ ہو گئی. اختلافات ابلیس کو جگہ مل جاتی ہے اختلاف پیدا کرنے میں. خیر میں دوسری بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اگر کھڑے ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کان مبارک پکڑا اور ان کو دائیں طرف کھڑا کر دیا. میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو کس طرح غور و فکر سے دیکھا اور امت تک پہنچایا تاکہ امت اتباع سنت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے. اور اسی سے میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس میں جو دور ہے سنت جب ترک ہوتی ہے تو بدعت جگہ کر لیتی ہے پھر وہ نکلتی نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ کرنے کی دوستو ہمیں ضرورت ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ امام صاحب نے سورۃ الحدید پڑھی ہے نا کچھ آیات تو میں آپ کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول بتانا چاہتا ہوں. تو ایک تو ہمارا سبق آج یہ ہے کہ ہم کل سے شروع کر دیں کہ جب اٹھے آنکھ رکھ دے گا یا مسجد کے لیے نکلے تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار اگر پورا رکو نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو دعاؤں کی آیات ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتهما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا تو اس کو یاد کر لو اس کو پڑھ لو. تو یہ سورۃ الحدید کی ایک خصوصیت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ مسبحات نہ پڑھ لیتے تھے. اس کی ابتدا کس سے ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ سات صورتیں ہیں جو سبحا یا یسبح یا سبح اسما سے شروع ہوتی ہے. سات صورتیں ہیں. پہلی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلہ 15ویں پارے میں یہ پہلی صورت ہو گئی. اس کے بعد سورۃ الحدید ہے سورۃ الحشر ہے پھر سورۃ التغابن ہے سورۃ الجمعہ ہے سورۃ الصف ہے اور سبح اسم ربک الاعلیٰ. سات صورتیں ہیں جو سبحا یا یسبح یا سبح سے شروع ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے. امام ترمذی نے اس روایت کو اپنی کتاب میں دو جگہ پر نقل کیا ہے. اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ ان سات صورتوں کو نہ پڑھ لیتے تھے. اور آپ فرماتے تھے
ان صورتوں میں ایک آیت ہے جو ہزار آیت سے بہتر ہے، ان صورتوں میں ایک آیت ہے جو ہزار آیت سے بہتر ہے۔ اللہ ان محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ بعض محدثین نے لکھا کہ نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی ہر ہر آیت ہزار آیتوں سے بہتر، ہر ہر آیت پر ہزار آیت کا ثواب ملے گا، اور اگر اس کی کوئی ایک آیت ہے اب وہی سن رہا تو بھرے، کون سی آیت ہے؟ اسی لیے کہا اس کو مخفی رکھا گیا ہے، جیسے سات الجمعہ مخفی ہے، جیسے شب قدر مخفی ہے، جیسے رجول صالح مخفی ہے۔ ہم کو نہیں معلوم اس میں سے کون رجول صالح ہے، اللہ کے یہاں کون بہت برگزیدہ بندہ ہے، نہیں معلوم، مخفی ہے تاکہ ہم ہر مومن کی اکرام کریں۔ ممکن ہے رجول صالح ہو، ظاہر میں نظر نہیں آتا، اللہ کی نگاہ میں یہ نیک آدمی ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو، مخفی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے کسی کے متعلق ہم فیصلہ نہ تو کسی کا آپ پورے طور پر تزکیہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے، فلا تزکوا انفسکم ہو اعلم بمن اتقى، اور نہ کسی یا برائی کر سکتے ہیں۔ تو خیر یہ سورت و حدید ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو پڑھا کرتے تھے، سات سورتیں، اور آپ فرماتے تھے اس میں ایک آیت ہے جو ہزار آیت سے بہتر ہے۔ اب کسی نے لکھا کہ آیت یہی والاول والآخر والظاہر والباطن ہے، کسی نے کہا یہ آیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ہے، کسی نے کہا نہیں، اللہ الذی لا الہ الا ہو سے، وہ یہ تین آیت ہے لیکن یہ مضمون اس کا ایک ہے۔ تو آخر تک کی آیت جس میں اسماء حسنہ ہے، اللہ کے نام ہے، ان للہ تعالیٰ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اس کو بھی معمول بنائیے اسماء حسنہ۔ حضرت مولانا شاہ کشمیری نے بھی اس کو جمع کیا ہے، ترمذی کی روایت میں بھی ہے، ابن ماجہ کی روایت میں بھی ہے، اور ابن حزم الظاہری نے پہلے قرآن کریم کے سے لیے اور پھر دوسرے بہت سے اسماء بتائے ہیں۔ برصورت میرے دوستو، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میری آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر ہم زندہ کریں گے تو دیکھو اتباع سنت میں وہ برکات ہے کہ بعض دفعہ تقصیر عبادت پر وہ نہیں ملتا جو اتباع سنت پر ملتا ہے۔ ایک معمولی سنت کو اگر آپ زندہ کریں گے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے اجر و شہید یا جو میت شہید بادوں نے، ایک شہید کا اجر ایک سنت کو زندہ کرنا فتنے کے زمانے میں۔ ایک آسان مثال دیتا ہوں، ایک آدمی عصر کی نماز اس نے پڑھی اور عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا، قرآن کریم پڑھ رہا، کچھ اور پڑھ رہا، ماشاء اللہ عبادت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک آدمی اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد گھر جاتے تھے، ازواج مطہرات کو ملتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے، ان کی ضرورت پوچھتے تھے، اس نیت سے وہ گھر جاتا ہے، گھر والوں کی ضرورت پوچھتا ہے اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کو اگر ثواب زیادہ بھی ملا تو یحببکم اللہ، اس کو ملے گا، وَلَئِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے دوستو اتباع سنت کے بغیر چارہ نہیں، وہاں کوئی عمل مقبول نہیں جب تک کہ مہر نہ ہو، سنت کی مہر نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور صحابہ نے جنید جمشید ان کا ہاں کہنا بھی سنت، آپ سنتے رہتے ہیں ان کا شعر، نبی نے ہاں کہہ دیا یہ بھی سنت، انہوں نے منع کیا اس کو چھوڑنا یہ بھی سنت۔ اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ میرے دوستو موت آنے والی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، ہر ایک کو موت آنے والی ہے، ہمیں موت سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا سورۃ الحدید کے متعلق، پھر دوسری رکعت میں علم نشرح لک صدرک، یہ تو ایک تفصیل چاہتا ہے، لیکن صرف یہ بتا دیتا ہوں شرح صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا شرح صدر کیسے ہوا، اور کل میں نے وہ حدیث بھی سنائی تھی وہاں، ان النور اذا دخل فی الشرح فی صدر ان شرح قال وهل تلك من علامۃ یعرف بها قال التجافی من دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود واستعداد الموت قبل الوصول۔ بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منظر کھینچا ہے، اور اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر، جبرائیل دو فرشتے آتے ہیں اور چیرتے ہیں، عجیب پوری حدیث اب بخاری وغیرہ میں پڑھیے، طبیعت خوش ہو جائے گی. کانت حلیمہ السعدیہ، کانت تو حدیثو، وہ بیان کیا کرتی تھی کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے گئی اور کس طرح برکات ہوئی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی. فرماتی ہے ہمارے یہاں سے لوگ مکہ مکرمہ جا رہے تھے بچے لینے کے لیے، رضاعت کے لیے دودھ پلائے تاکہ تھوڑے بہت غریب ہے مکہ جایا کرتے تھے، وہاں سے کوئی بچہ اٹھا کر لائیں گے دودھ پلائیں گے تو ہم ایک تو تنخواہ ملے گی اور جب دودھ چھڑا کر لے جائیں گے تو ہمیں بہت بڑا ہدیہ ملے گا، انعام ملے گا باپ کی طرف سے. تو کہتے میں بھی نکل گئی، میں تو صرف علم نشرح لک صدرک کی وجہ سے یہ بتا رہا ہوں. چنانچہ بہت مختصر کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ راستے میں ہماری جو سواری تھی بالکل پیچھے رہتی تھی، کمزور قحط سالی تھی، چارہ نہیں ملتا تھا وغیرہ وغیرہ. اب مکہ مکرمہ پہنچے تو ہمارے ساتھ بہت سی میری سہیلیاں تھیں، ان سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، اس کا بچہ، ماندار کا بچہ، اس کا بچہ، بالوں کا بچہ، جلد اس کا، سبوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے لیے کہ دودھ پلائیں گے. مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. اب ایک بچہ تھا، لوگ کہتے تھے اس کے ابا تو ہے نہیں، تو لوگ کہتے تھے کہ اس کی ماں کیا دیں گی، اور چلو تھوڑا بہت دے دے بھی گی تو جب ہم دودھ چھڑا کر اس کو لے آئیں گے تو انعام تو ملے گا نہیں. اور یہ بھی عربوں کے یہاں عجیب و غریب چیزیں تھیں بعض. تو خیر کہتے آخر میں کچھ نہ ملا تو مجھے بھی اچھا نہ لگا کہ میں یوں ہی واپس ہو جاؤں اور بچہ لینے گئے تھے اور کوئی بچہ نہ ملے. تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک بچہ ہے یتیم ہے، اسی کو اٹھا لے، اللہ تیرا جی چاہے اٹھا لے. میں نے اس کو اٹھا لیا. ارے حلیمہ کے ساتھ اپنا بچہ بھی تھا، وہ کہتی ہے کہ مشکل سے دودھ بھی نہیں آتا تھا، وہ روتا تھا روتا تھا روتا تھا، اور اس بچے کو جب میں نے لیا اور سینے سے لگایا تو دودھ فوارے کی طرح شروع ہو گیا. اللہ نے کیسا نظام رکھا ہے، سوچیے ماں کے بستروں میں دودھ کہا جانا، بچے کو دودھ پلانا، اور پھر ہم لوگ روزانہ جو دودھ پیتے من بین فرد و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. کتنی یہ سورۃ النحل پڑھی ہے، عجائبات قدرت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں، سماوی، ارضی، بری، بحری، مچھلیاں کی مچھلیاں، ان سب کا تذکرہ اس میں ہے. ایک کے بسے بڑھ کر ایک نعمت، شہد ہو، دودھ ہو، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت سورۃ النحل میں ہے. تو رس حلیمہ فرماتی ہے کہ ابھی ہم نے بچے کو لیا اور جو سینے پر لگایا تو دودھ ہی دودھ. اس بچے نے بھی پیٹ بھر کر پیا اور میرا وہ بچہ جو میرے ساتھ تھا اس نے بھی پیٹ بھر کر پیا، اور یہ پہلی رات ہے کہ ہم آرام سے رات کو سوئے. میرا بچہ کبھی سونے نہیں دیتا تھا. اب لمبا چورا پھر واپسی ہو رہی ہے تو حضرت حلیمہ کہتی ہے ہماری سواری سب سے آگے، تو ادھر صلاۃ السلام کی برکات کو کوئی انکار کر سکتا ہے. آخر جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو اب اس کی ماں کے پاس ہم لے گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ بچہ کچھ اور دیر ہمارے پاس رہے، چونکہ ہم نے برکات دیکھی تھی. تو حضرت آمینہ نے کہا بھائی یہ تو مشکل ہے، گھر وہ مان لیا کہ لے جاؤ. اب یہ لے آئے. اب وہ ایک دن جو ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے اس لمبی چوڑی حدیث میں کہ ہمارا بچہ اور یہ بچہ کہیں کھیل رہے تھے، اتنے میں ہمارا بچہ گھبراتا ہوا اس کا جو ہے چہرہ سرخ ہو رہا، ارے وہ ہمارے قریشی بھائی کو دو آدمی چیر رہے ہیں اور پتہ نہیں اندر سے کچھ نکال رہے ہیں. یہ لوگ گھبرائے، پہنچے تو بیچارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے سینے لگایا. اور یہ اب ہمارے یہاں تو ایک ہی بات ہوتی ہے، دیکھے کوئے قریب ہو کیوں، آخری بات کوئے قریب ہو کیوں. کسی کو اگر صحت نہیں ہوتی تو بس آخری بات فنا مولوی صاحب آئے تھے ایون نے میں بٹلا بھی ہوں کہ یوں کہ کوئے قریب ہو کیوں، بس کونے قریب ہو کیوں تو بھابھی یہ قریب ہو کیوں دینا نہیں ہے بھائی. کیا مصیبت، آپ بغیر تحقیق کے تہمت لگائیں گے اللہ کے یہاں کیا جواب دیں، کیا جواب دیں گے آپ بتائیے مجھے. وہ مولوی نہیں ہے، سچ کہتا ہوں میں، وہ دنیا پرست ہے جو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. آپ کس طرح بتا سکتے ہیں؟ خیر یہ دوسرا ٹوبی ہو جائے گا، ان کی باتوں کو کبھی مت مانو، شریعت کے بالکل خلاف ہے. شیاطین بولتے ہیں اندر سے، شیاطین تو بہت انسان چھوٹا ہے تو شیاطین کیا ہے؟ سب جھوٹے ہیں ان باتوں پر. ٹھیک ہے, کوئی بیمار میں کوئی انکار نہیں کرتا کہ کسی کو جنات نہیں چرایا ہو سکتا ہے, لیکن بغیر تحقیق کے, بغیر گواہوں کے اسی کے متعلق کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اس کو یاد رکھنا. تو خیر میں تو حضرت تو وہی حضرت حلیمہ کو خطرہ ہوا کہ آپ کو کہیں گڑبڑ سے, تو حضرت حلیمہ بچے کو لے کر آ گئی کہ واپس کر دو. جب آئی تو حضرت حلیمہ حضرت آمینہ سمجھ گئی, حضرت آمینہ تھی کہ کیا بات ہے, تو بہت حریص تھی بچے کو اپنے پاس رکھنے پر, لیکن بس یہ دودھ پی لی جو موٹو تھی. ہو کہنا سچ بتاؤ کیا بات, سچ بتاؤ کیا بات ہے, سچ مچ کہو, اس کا ترجمہ سچ مچ کہو کیا بات ہے. خیر انہوں نے پھر کہا میرا بیٹا اور اس کو اس طرح کے اثرات تجھے نہیں معلوم ہے, جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو انہوں نے وہ معجزات بتائے, جب یہ دنیا میں آیا تو معجزات بتائے, یہ میرا بیٹا ایسا ہے. تو میں تو صرف یہ بتانا چاہ, بچپن میں شرع صدر اور علماء نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا کتنی دفعہ شرع صدر ہوا, بچپن میں ہوا, بعضوں نے کہا بھی جوانی میں ہوا, بعضوں نے کہا نبوت ملی اس وقت ہوا. تو اندر اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نشرح لك صدرك کا کیا, پہلے بدعا پر لے لیا پڑھو, اس کے بعد علم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لکھا دل منصور میں اس کی تفسیر میں, یا محمد ورفعنا لك ذكرك, اللہ فرماتے کہ محمد جہاں بھی میرا تذکرہ ہوگا ساتھ میں تیرا تذکرہ ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, کیا ہوتا ہے اس کے بعد, اشہد ان محمد رسول. صحابہ بھی عجیب تھے, زیادہ وقت ہو گیا, ایک گھنٹہ ہو گیا, اشہد ان محمد, مجھے یاد آیا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی ہے, ان کی اذان میں ترجیح تھی. ترجیح کے معنی یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان اشہد اللہ, زور سے. تو پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان فی الزور, اشہد ان لا الہ الا اللہ, زور سے ترجیح کہتے ہیں. ہماری اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعے, اشہد ان محمد دو دفعے, ترجیح کے اندر چار دفعے اور چار آٹھ دفعے یہ اذان میں. اور حضرت مسند الدین شاہ ولی اللہ محدث نے لکھا ہے ایک کلمات اذان کا اختلاف اسی طرح ہے جیسے آپ لوگ سبح قرات پڑھتے ہیں, ایسا اختلاف. اس کو بھی تو مسئلہ بنا دینا, لوگ اگر کبھی مؤذن نے بیچارے نے پڑھ لیا تو خیر نہیں, اس کی ہر مسئلے پر مفتی بننے کا ہمیں شوق ہے. حالانکہ شریعت میں بڑی وسعت ہے میرے دوستوں, اردو علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں تنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مکے میں ہوا کرتی تھی, حضور کے مؤذنین, میں نے 40 اذان کی 40 حدیثیں جمع کیے, حضور کے مؤذنین مکے میں کون تھے, مدینے میں کون تھے, مسجد قبا میں کون تھے, سفر میں ان آغاز ہوا کا جلدن من اذن وہ یقین سفر میں, اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, مولانا نبی علیہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اس پر, خیر الخبر فی اذان خیر البشر. کیا تھے مولانا نبی علیہ دہلوی, 40 سے کم عمر میں ان کی وفات ہوئی, کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا, اور 120 سے زیادہ ان کی کتاب تصنیفات ہیں, وہ تھے مولانا عبداللہ لکھنوی. تو خیر میں تو صرف آپ کو بتا دوں, محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے, ان کی اذان میں ترجیح تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ کو چار دفعے, اشہد ان محمد رسول اللہ کو چار دفعے پڑھتے تھے. ارے بلال کی اذان میں ترجیح نہیں تھی, اور علماء نے پھر اذان کی قسمیں لکھی ہے, اذان مکی, اذان مدنی, پھر اذان بصری, اذان کوفی, الگ الگ طرح اذان ہوا کرتی تھی پہلے. اللہ کا شکر ہے آج تو ایک ہی طرح پوری دنیا میں اذان ہے, وہ اقامت میں فرق ہے, اور یہ بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ اس کی لڑائی کی جائے, اس کی افضلیت کا اختلاف ہے. اس طرح بھی اذان دے دو تو بھی سفر میں آپ جلدی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یا الصلاۃ یا الفلاح یہ بھی جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کسی مسئلے کو مسئلہ بنانا یہی غلط ہے, مسئلہ مت بناؤ. اور خاص طور پر علم نہ ہو اور مسئلہ بنائے, جو علم والے وہ کبھی مسئلہ نہیں بناتے. تو بصورت یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اذان میں ترجیح کیا کرتے ہیں, اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اور اتباع سنت کا کتنا ولولہ تھا اس کا آپ کو پتا چلے گا. ایک مرتبہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, ادھر مکہ فتح ہو گیا اور ادھر تو اذان ہو رہی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بچوں کی عادت ہے نقل کرنے کی, بچے نقل کرتے ہیں نا, کبھی کوئی بڈھا اذان دے اس کی نقل کرتے ہیں, کبھی کوئی اذان دے تو اس کی نقل کرتے ہیں. اسی لیے مؤذن بھی بھائی صحیح رکھنا چاہیے, جو اچھی اذان دے جس کی آواز اچھی ہو. میں ٹیونیشا گیا تھا تو وہاں دیکھا کہ اذان بہت بہترین بہترین اذان, اور امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو اتنی اچھی کہہ رہا تو نہیں ہے. تو میں نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ میں دوستی ہو گئی, میں نے کہا بھائی تم اسی مؤذن کو امام کیوں نہیں بناتے تھے, کتنی اچھی اذان دیتا ہے, ایک اور اذان دیتا ہے. میں کہا تو ٹیپ ہے وہ تو ٹیپ ہے. پھر یہ تو ہو گیا. اس کے بعد میں انگلینڈ آیا تو ایک دفعہ کوئنٹری سے مجھے فون آیا, پتہ لوگ پوچھتے رہتے کوئنٹری سے فون آیا. تم سب ایک مسلوں سے ہمارے نوی مسجد بناوی بھائی ماشاء اللہ بجا وہ انگریز تو وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے. تو ہم لوگوں کی رائے یہ کہ ہمارے پاس کوئی اچھا مؤذن نہیں ہے, تو ہم یہ کریں گے کہ اذان تو مسجد کے اندر مؤذن دے گا لیکن باہر کے لوگوں کے لیے مدینے کی اذان ٹیپ رکھ دیں گے تاکہ لوگ ایمان کے قریب ہو جائیں. میں نے کہا فنیشا جائے وہ نہیں سمجھے. میں نے کہا ایسے کہاں ہو تو مؤذن بھی ڈنڈا ہو. خیر بار صورت یہاں کے کوئی مؤذن برا نہ مانے, اور جو ہمیشہ سے اذان دیتا ہے اس کی قدر و قیمت کرو, بڑی اس کی فضیل المؤذنون اطول الناس علی غیرہ. بعض روایتوں میں کہ سب سے پہلے جنت میں جو جائیں گے انبیاء وغیرہ اس میں مؤذن مکہ, پھر مؤذن مدینہ, مؤذن قدس, اور بھی ساری دنیا کے مؤذن یہ پہلے جائیں گے جنت. ان اذان دینے والوں کی بڑی فضیلت ہے. اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا لکائے نزلت فی المؤذنین, مؤذنین کے بارے میں اتنی ہے. تو خیر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن اذان دے رہے ہیں اور یہ وہاں نقل اتار رہے ہیں, نقل بلا پرانے بلاؤ نہیں اللہ شفقت کی شفقت. وہ آیا کہ بھائی تم کیا کر رہا تھا, میں تو توجہ دینی تھی کیا کر رہا تھا. نقل اتار کے چل اتار اللہ اکبر اللہ اکبر اور سو اللہ اشهد ان لا اله الا الله ايستا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله زور سے اشهد ان لا اله الا الله زور سے ایمان دل میں رچ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا تھا زور سے ایمان اندر چلا گیا, حضور نے ان کو مکے کا مؤذن بنا دیا. تو جن لفظوں کی وجہ سے ان کو ایمان ملا تھا انہوں نے اپنے اذان میں اس کو داخل کر دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ نہیں نکالا. اللہ کے نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اذان جو بلال دیتا ہے اس طرح دے. ابو معذورہ ہمیشہ اپنی اذان میں چار دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور چار دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. اس لیے میں بعض دفعہ اپنے بچوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ حال پر قال نہیں ہوتا, کسی پر کوئی حال ہے اس پر آپ قال نہ کرو. علماء سمجھ گئے اس کے معنی, حال پر قال نہیں, کوئی حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا, اور ہمیشہ حضرت ابو محذورہ کی اذان میں ترجیح ہوا کرتی تھی. کہ میرے دوستوں میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا, ہمارا آج کا سبق مین یہ ہے کہ بھائی جب استاد سبق پڑھاتا ہے نا تو خاص طور پر آخر میں مین پوائنٹ بتاتا ہے, تین پوائنٹ یا دو پوائنٹ. ہمارا مین پوائنٹ سورۃ الحدید مسبحات میں سے ہے. اگر ہم ہمیشہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک دن معمول بنا لو کہ بھائی سونے سے پہلے ہم ان سات سورتوں کو پڑھ لیں. چلے سات نہیں پڑھ سکتے, ایک ایک دن ایک ایک سبحہ پڑھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ادا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. اتباع سنت کا ولولہ, اور آپ کو معلوم ہے آج شب جمعہ ہے اور ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں کہ بھائی جمعہ کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. احادیث بھی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تو اس لیے درود پاک جمعہ کی رات ہے, جمعہ کی صبح ہے, اس میں پھر عصر کی نماز کے بعد اس طرح درود پاک کی کثرت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.